السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين. آج کے خطبے کا موضوع ہے ابواب الخیر، خیر کے دروازے، عمل صالح کے مختلف طریقے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے خیر کے لیے، اور انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. اس راستے کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اپنے سب سے بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام دے کر بھیجا، تاکہ لوگوں کو ان خیر کے راستوں پر چلنے کے لیے آسانی ہو جائے. اور جب یہ انسان خیر کے راستے پہ چلتا ہے تو آخرت میں اس کو ایک عظیم انعام سے یا مختلف انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور سب سے بڑا انعام ہے جنت. اور جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کا گمان ہوا، کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی کہ جنت میں کیا ہو سکتا ہے، کیسی چیزیں ہوں گی. اور جنت کا سب سے بڑا نعیم اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، سبحانہ وتعالیٰ. اس سے بڑا کوئی نعیم نہیں، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. فرائض تو ہم سب جانتے ہیں کہ فرض نمازیں پانچ ہیں، زکوٰۃ فرض ہے اس شخص پر جو زکوٰۃ دینے کے قادر ہے اور لائق ہے، روزہ سال میں ایک مہینہ فرض ہے رمضان میں، حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور محرمات سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، قتل حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسی کو ستانا حرام ہے، قطع رحمی رشتہ توڑنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، شغل خوری حرام ہے آخر تک. تو جس نے ان فرائض پر عمل کیا اور ان محرمات سے اپنے آپ کو بچایا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے. یاد رکھیں، اس سے پہلے جو بنیادی بات ہے جو مسلم ہے وہ ہے ایمان اور توحید. اس پہ دوسرا قول ہے ہی نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ ایمان سب سے پہلے ہے، کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے، پھر یہ طاعات جو ہیں، جو اوامر ہیں، جو فرائض ہیں، پھر محرمات سے بچنا ہے. جنت کا ضامن ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں، برابر نہیں ہیں جنت. اور جو سب سے بلند درجہ ہے جنت میں وہ ایسا ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے ہمارے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں، اور جنت کے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے خیر کے مختلف دروازے کھولے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان خیر کے دروازوں میں سے میں بعض دروازوں کا ذکر کرتا ہوں جو شیخ صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ دن خوشی کا کیوں ہے، مبارک کیوں ہے؟ برکت کا مطلب ہے خیر کی زیادتی، خیر ہی خیر. جمعے کے دن میں میرے بھائیو خیر ہی خیر ہے، لیکن بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر کے دروازے کھولے ہیں. بعض لوگوں کے لیے یہ آرام اور سونے کا دن ہے، ہفتہ پورا ہفتے میں کام کرتے رہتے ہیں، جمعے کا دن میں آ کے سوتے ہیں. سونے میں آرام میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک محدد وقت ہونا چاہیے، ورنہ آپ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گے. تو جمعے کے دن میں جو بہت زیادہ خیرات، ان میں سے میں ایک کی بات کروں گا، جو دوسرے دروازے بھی میں نے بیان کرنے ہیں خیر کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا، اور بہترین طریقے غسل کرنے کا وہ ہے جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. جسم کو دھونا مسئلہ نہیں ہے، بھائیو سمجھتے ہیں جتنا زیادہ شیمپو لگائے گا وہ اتنا زیادہ بہتر ہوگا. شریعت میں بہترین طریقہ وہ ہے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، اس سے اچھا طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا. مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جو دین کے مخالف ہیں، کہتے ہیں مٹی میں تو اور گندگی ہے تو گندگی لگاتے ہو، لیکن سائنٹیفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مٹی بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتی ہے. تو جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا، اور مسجد میں جانے کی جلدی کی اور بہترین طریقے سے جلدی کی، وہ بکر و ابتکر ومشى ولم يركب، اور چلتا گیا اپنے پیروں پہ، سواری پر سوار نہ ہوا، ودنا من الامام، اور امام کے قریب جو اسے جگہ ملی ہے، جو جتنا زیادہ قریب مل سکتی ہے وہاں پہ جا کے بیٹھا، واستمع وانصت ولم يلغ، اور اچھی طرح سنا ہے، انصات کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اور لغو نہیں کیا. لغو کا مطلب ہے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی موبائل کو ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی مسواک کو ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی زمین پہ انگلی پھیر رہا ہے، یہ سب لغو کی باتیں ہیں. اس سے جمعے کا ثواب جاتا رہتا ہے، یاد رکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ والے کو یہ کہہ دے خاموشی سے سنو، تو اس نے لغو کیا. علماء فرماتے ہیں لغو کا مطلب ہے وہ شخص جمعے کے ثواب سے محروم ہو گیا، ایک لفظ کہنے سے، خاموشی سے بیٹھو. وہ دوسری روایت میں من مس الحصى فقد لغى، جس نے کنکر کو ہاتھ لگایا اس نے لغو کیا، تاکہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ امام کے الفاظوں سے، خطبے سے ادھر ادھر نہ جائے. کان له بكل خطوه، کام کتنے کیے؟ غسل کیا بہترین طریقے سے، مسجد کی طرف جانے کی جلدی کی، اور پاؤں پیروں پہ چلتا گیا، سواری پہ سوار نہ ہوا، اور امام کے قریب بیٹھا، پانچویں نمبر پہ خاموشی سے سنتا رہا، بہترین طریقے سے سنتا رہا. آپ نے یہ پانچ چیزیں کی ہیں. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو کیا دیتا ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. کان له بكل خطوة يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنة، ہر قدم اپنے گھر سے لے کے مسجد تک، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال کی نیکی عطا فرمائے گا، ایک سال کی نیکی. اجر صیامها وقیامها، کس چیز کی نیکی؟ جیسے کہ اس شخص نے پورے سال میں روزہ رکھا ہے اور پورے سال میں صلاۃ اللیل پڑھی، قیام کیا ساری رات کا، سارا دن کا روزے کا ثواب، ساری رات کے قیام کا ثواب. عمل کیا کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص ہے، سال کے 365 دنوں میں روزانہ روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے، اس کا جو ثواب ہے، اور اس شخص کا ثواب جو جمعے کے دن، صرف ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن بس مسجد کی طرف جاتا ہے، ان پانچ طریقوں سے، یہ پانچ بس ہونے چاہیے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ پر فضل و کرم دینا چاہتے ہیں، اپنے رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے اس بندے پر، لیکن یہ بندہ ہے سبحان اللہ، اپنی رب کی رحمتیں سے منہ موڑ کے چل رہا ہے دنیا سے، غافل ہے. دوسرا خیر کا دروازہ، قرآن مجید کی تعلیم اور تلاوت. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے گھروں ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ الحمدللہ بہت ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ بہت کم ہے. یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ایک عظیم خیر کا دروازہ ہے، جنت کی طرف جانے کا ایک آسان راستہ ہے. لیکن کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر ہم سوال کریں کسی شخص سے، تمہارے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کوئی کہے گا ڈاکٹر ہے، کوئی کہے گا انجینئر ہے، کوئی کہے گا منسٹر ہے، کوئی کہے گا فلاں ہے فلاں ہے. آخر تک ہر انسان کے اپنا ایک ذہن میں ایک اپنا ترازو ہے بہتری کا. کسی بچے سے پوچھیں، بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس کے والدین اس کے ذہن میں کیا رکھتے ہیں؟ آئیڈیل کون ہے اس کے لیے؟ اس نے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، یہ چیزیں ہیں. آپ نے کبھی کسی بچے سے یہ سنا ہے کہ میں بڑے ہو کر عالم دین بنوں گا، میں بڑے ہو کر قرآن مجید کا حافظ بنوں گا، قرآن کی تعلیم دوں گا، قرآن سیکھوں گا اور سکھاؤں گا؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے میں جو آپ بیج بو رہے ہو وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر تو آپ انشاءاللہ بنا ہی رہیں گے اسے، لیکن اس سے پہلے یا اس کے ساتھ آپ نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اس کے کان میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح دہرائے ہیں؟ اسے بتایا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ یہ ہمارا ترازو ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترازو کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے زیادہ بہترین عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا بھی ہے اور لوگوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ضابطہ حیات ہے. میرے بھائیو، اس میں صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکام نہیں ہیں، ایک ضابطہ حیات ہے. اس انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اس کے ارد گرد ماحول میں کون رہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس انسان کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، سب کچھ موجود ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان اس دنیا میں ایک ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو جاہل ہے، گوار ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ذلت زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ اس سے غافل ہوں. ہم نے خیریت کے دروازے کو سمجھا نہیں ہے، بہتری کے راستے کو اپنانا نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہمارے ماحول میں جس بچے کو اے بی سی نہیں آتی، کہتے یہ بچہ اچھا نہیں ہے، اس کے والدین اسے اچھی تربیت نہیں کر رہے، اور اسی بچے کو سورت اخلاص پڑھنا نہیں آتی. میرے سامنے آٹھ آٹھ سال کے بچے آئے ہیں، سورت اخلاص پڑھنا نہیں آتی. نام کیا ہے؟ محمد ہے، خالد ہے، احمد ہے، مسلمان بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. اور اسی بچے سے پوچھو، اے بی سی پوچھا، دس بیس ورڈ بنا کے بغیر سینٹینس بنا کے بتائے اس بچے نے، اے بی سی نہیں، پورے سینٹینس. ہم اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی، بنیادی تعلیم یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، جس بچے کے دل میں قرآن اور ایمان کا نور بھر گیا، اللہ کی قسم، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. آج ہماری امت میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، بہت انجینئر ہیں، بہت سارے پائلٹ ہیں، لیکن اچھے کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ بچہ بیمار ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، پتہ نہیں کیا کرے گا، وجہ کیا ہے؟ وہ یاد رکھے، جن کے پاس ہم جاتے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیوں غیر مسلم کی طرف نہیں جاتے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کون ہے، اپنوں سے کیوں ڈر لگتا ہے ہمیں؟ اور یہاں پر میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بوروں کی بات کر رہا ہوں، اچھے بھی موجود ہیں الحمدللہ امت میں، اچھے بھی موجود ہیں، اگرچہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی پھر بھی اچھے موجود ہیں، لیکن میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں، آج ہم اس ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ خیر کے دروازے بہت سارے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اہمیت کیا ہے، لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، نہ خود علم حاصل کرتے ہیں، نہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی اللہ تعالیٰ سے کس چیز سے نوازے گا جانتے ہیں؟ والدین سن لیں، ماں اور باپ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، شرعی تعلیم دیتے ہیں، قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید آئے گا، قرآن مجید آئے گا، چل کے آئے گا، فیقول یا ربی حلہ، اللہ تعالیٰ اسے سونے کا تاج پہنا دے، کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ گزارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے دنوں میرا اہتمام کیا ہے، آج اس کے سر پر سونے کا تاج پہنا دے، اسے خوبصورت کر دے، اس نے زندگی قرآن مجید سے خوبصورت کی تھی نا، آج جنت میں اسے خوبصورت بنا دے، اور جنت کا سونے کا تاج پہنایا جائے گا، پھر گزارش کرے گا قرآن مجید، اللہم مزید ہو، اللہ تعالیٰ اور بھی فی و سحلت الکرامہ، پھر کرامت کی حلت اللہ تعالیٰ پہنا دے گا، اب یہ کرامت کی حلت کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے جنت کے سونے اور چاندی ہیروں سے کہیں بہت عظیم چیز ہے، پھر قرآن مجید از گزارش کر رہا ہوں مزید ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یقول یا ربی ارضا عنی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے، قرآن مجید گزارش کر رہا ہے اے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جائے، فیرضا عنہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا، فیقول اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا ورقا ویزاج بکل آیت حسنہ، اے میرے بندے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں کا سفر کرتے جاؤ، ایک ایک آیت ایک ایک درجہ، لا الہ الا اللہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، جس نے الف لام میم پڑھا اسے تیس نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں، تین کے بدلے تیس، اور پھر بھی انسان غافل ہے، اللہ اکبر، خیر کے اعمال میں تیسرا باب ہے راستے سے چلتے چلتے کوئی مضر چیز کو ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز پڑی ہے آپ راستے سے گزر رہے ہیں آپ نے اسے اٹھا کے ہٹا دیا آپ کے نام عمل میں نیکیاں لکھ دی گئیں، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی آپ کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا، مثقال ذرہ کیوں نہ ہو، ذرہ جانتے ہیں عام لفظ میں چونٹی ہے اور سائنٹیفک لفظ میں ایٹم ہے، ذرہ عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں، چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں جو مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی مخلوق ہے جو نظر آتی ہے، اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں، اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے سائنس میں بھی، سبحان اللہ، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، وہاں پر تو اس ذرہ کو بھی تولا جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں ضائع نہیں جائیں گے، ہم انسان بے قدرے ہیں، آپ کے اچھے عمل کو آپ کے اچھے عمل کا قدر نہیں کرتے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا ترازو اور ہے، مثقال ذرہ کا بھی حساب ہوگا، برا ہے یا اچھا ہے، راستے سے چلتے ہوئے کوئی گندگی پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، کیل پڑا ہے، شیشہ پڑا ہے، آپ نے اٹھایا اسے سائڈ پہ کر دیا، بس آپ کے 5 سیکنڈ نہیں لگے لیکن آپ کے گناہ مٹا دے گئے، آپ کے نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، یتقلب فی الجنہ، جنت میں سیر کر رہا ہے، چل پھر رہا اپنی مرضی سے. اس نے کام کیا تھا، فی شجرۃ قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذی الناس، ایک درخت تھا راستے میں، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ بےچارے پریشان ہو رہے ہیں، گھر میں گیا، اس نے اس درخت کو کاٹا، بس یہ عمل کیا، جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. چوتھا باب خیر کا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. یہ پڑوسی جو ہے اس کے بھی حق ہیں، اور سب سے کم درجہ کا حق ہے آپ کی زبان کی مٹھاس. آپ کو کچھ جیب سے دینا نہیں پڑتا، آپ فکر نہ کریں، کوئی پیسہ نہیں دینا آپ نے. حسن اخلاق، اچھا رویہ، دیکھتے ہوئے مسکرانا، گزرتے ہوئے سلام کرنا، اس کا حال پوچھنا، مشکل ہے، مشکل کام ہے، ضرورت پڑی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا اگر آپ کی استفاعت ہے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، اگر ہے تو اس کا حق ہے. کافر ہو، کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حق ہے. سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. کون؟ من لا یؤمن جاره بوائقه، جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. اگر آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ نہیں تو پھر آپ اچھی طرح سمجھ لیں آپ کا ایمان اتنا کم ہے جیسا کہ ہے ہی نہیں. یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے، وہ کافر نہیں، یاد رکھیں. کیونکہ خوارج ایک ایسا گروہ ہے جو ایسے حدیثوں کو سن کے وہ کہتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں تو جس نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے وہ کافر ہے. تو یاد رکھیں یہ بات درست نہیں ہے. کامری اخبر، بھائیوں سے گزارش ہے کہ آتے وقت بات یہی ہو رہی کہ مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کہ اپنی گاڑیوں کو اچھی طرح پارک کر لیا کریں. اب بےچارے اتنے کب سے بےچارے انتظار کر رہے ہیں باہر، اور کسی نے گاڑی پیچھے غلط پارکنگ کی ہے، وہ بےچارا پریشان ہو رہا ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو ذرا احتیاط کر لیا کریں، گاڑی تھوڑا دور کھڑی کر دیں. پہلا خیر کا باب کیا تھا؟ جتنے زیادہ قدم آپ چل کے آئیں گے، کیا یہ مفت نہیں ہے میرے بھائیو؟ ایک سال کا روزہ، دن کا روزہ اور رات کا قیام آپ کے نام امام لکھا جائے گا، آپ کو کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے، اگلے جمعے سے یہاں پہ گاڑی نظر نہیں آئے گی، سب گاڑی وہاں پر کھڑی ہوں گی روڈ کے اوپر. لا یؤمن جاره بوائقه، کہ پڑوسی اگر آپ کے شر سے محفوظ نہیں تو آپ کا ایمان اتنی کمزور ہے جیسے کہ ہے نہیں، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہوا. جس گروہ نے یا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے، یعنی کامل ایمان نہیں ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. پانچواں باب خیر کا چھوٹا سا کام ہے اور شاید بچوں کے لیے مزیدار کام ہو، چھپکلی کو قتل کرنا، چھپکلی وزغہ لیزرڈ قتل کرنا باعث ثواب ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من قتل وزغن فی اول ضربہ، جس نے چھپکلی کو مارا ایک ہی مرتبہ، یعنی ایک ہی مار سے، اسے دوسرے مرتبہ نہیں مارنا پڑا، ایک ہی جھٹکے سے اسے مار دیا، کچھ بچلا ہوں مئۃ حسنہ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی گئیں. وہ پھر ثانیہ، اور جس نے دوسرے جھٹکے میں مارا، پہلا مس ہو گیا نہیں ہو سکا، یہ تھوڑی سی لگی چوٹ، دون ذالک اس سے کم ثواب ملے گا. وہ پھر ثالثہ دون ذالک، اور تیسرے اس سے بھی کم. اب نشانہ بازی کی پریکٹس شروع کر دیں، ایک ہی جھٹکے سے مارنا ہے تو 100 نیکیاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الوزق فویسق، یہ وہ جانور ہے جو فاسق ہے، جانور بھی فاسق ہوتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، کوا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ چوہا ہے، یہ فویسق چیزیں فاسق ہیں، ان کو قتل کرنا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہے اس کو قتل کرنے کی، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سارے جانور مل کے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے سوائے چھپکلی کے، یہ پھونک مار رہی تھی، پتہ نہیں اس کی پھونک سے کتنی ہوا جاتی اور کتنی آگ سلگتی، لیکن بغض دیکھیں اور اس بغض کی سزا دیکھیں کہ نبی کے دشمن اگر یہ جانور بھی کیوں نہ ہو ان کو بھی سزا ملتی ہے اور تا قیامت ملے گی. پھونک مار کے آگ کو سلگانا چاہتی تھی، اگر اسے آپ قتل کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب پہلے جھٹکے میں. اس کے بعد والا باب چھٹے نمبر یا ساتویں نمبر پہ، قرض دینا بہت عظیم عمل ہے اور انسان کے بڑے پن کی نشانی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان قصدقتها مره، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کا ثواب ایک مرتبہ کا صدقہ لکھ دیا جائے گا، جیسے اس نے صدقہ دیا ہے. آپ نے ایک بھائی کو قرض دیا ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ تو قرض دے دیا، قرض کا ثواب تو الگ ملے گیا آپ کو، جو آپ نے مدد کی مسلمان بھائی کی وہ الگ ہے، لیکن اور بھی ایک نیا ثواب لکھا جائے گا آپ کے نام اعمال میں، کہ جیسا کہ آپ نے وہ پیسہ صدقے میں دیا ہے، اگرچہ آپ کو بعد میں مل جائے گا. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے اور وہ ادائیگی میں اسے مشکل پیش آ جائے، معسر ہو اور اسے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت دے دے، نبر معسرن او وضع عنہ، یا اسے معاف کر دے اگر وہ معاف کر سکتا ہے، اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ تڑپ اٹھیں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے. عمل کیا کیا تھا؟ ادھار دیا تھا، مشکل پیش آگے میرے بھائی کو واپس نہیں کر سکا، میں نے اور مہلت دے دی، واپس بھی لیا ہے لیکن مہلت دی ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس نے واپس کر دیا ہے. اللہ اکبر. آٹھواں دروازہ خیر کا، غیبت سے روکنا. غیبت کیا ہے؟ غائب سے، غائب کون ہے؟ جو حاضر نہیں ہے، کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، یا ایسی بات کرنا اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناگوار گزرے، اسے کہتے ہیں غیبت. آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرتا ہے، آپ نے سن لیا اسے اور خاموشی اختیار کی، آپ اس کے ساتھ اس کے گناہ میں شریک ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اسے روکو، میرے مسلمان بھائی کی میرے سامنے برائی نہ کرو. ارے یہ تو برائی اس کے اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو تب بھی ہم بات نہ کریں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے. اگر برائی موجود ہے اس کے اندر اور اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہو، یہی تو غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے تب بہتان ہے. تو دونوں غلط ہیں، دونوں کبیرہ گناہ ہیں. اگر اس کے اندر برائی دیکھی ہے تو اس کے پاس جاؤ، اس کے دروازے کو دستک دو، اسے نصیحت کرو پیارے انداز سے. اگر وہ مان لے تو آپ کا کام ہو گیا، اگر وہ نہیں مانا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. لیکن یہ کون سا انداز ہے نصیحت کا کہ فون کر کے لوگوں کو بتاؤ یا گھر میں جا کے دستک دے کہ جو فلان شخص برا ہے اس میں یہ برائی ہے. خود بھی غیبت کبیرہ گناہ کا مرتکب، جسے بات کی جا رہی ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب، جو سن رہا ہے خاموش ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب. اور یہ آگ جو ہے غیبت کی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شادی بیاہوں میں، صرف میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، بعض مردوں میں بھی، بلکہ اکثر مردوں میں بھی یہ بیماری موجود ہے. اور اسے دیکھا تو اس نے کیا کیا، اسے دیکھا تو اس نے کیا کیا، یہی باتیں. ڈیڑھ دو گھنٹے بیٹھتے جب تک کھانا نہیں لگتا، یہی باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اگر شادی میں آپ نے یہ جا کے کہنا یا سنا تو نہ جاؤ، گھر میں ٹھیک ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ذب عن عرض اخیه بالغیبت کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے دوسرے مسلمان بھائی کو روکا ہے، جس کی برائی کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. آپ نے غیبت نہیں کی، آپ نے سنی ہے، آپ نے روکا ہے، آپ کا مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے، آپ نے صرف روکا ہے، بھی اللہ کے لیے اس شخص کی برائی میرے سامنے نہ کرو، روکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرمایا؟ جہنم سے آزادی. کہ ہم جہنم سے آزاد نہیں ہونا چاہتے؟ جو جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یہ راستے ہیں. جہنم سے آزادی کا مطلب ہے جنت میں جگہ اور جنت میں داخلہ ہونا. اور یاد رکھیں، غیبت کے لیے اللہ تعالی نے اتنی سخت الفاظ استعمال کیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انسان نے کبھی سوچا ہے سگا بھائی اگر مر جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھایا جائے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ میرا خیال اس سے کوئی زندگی میں برا مرحلہ نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی میں، کہ سگا بھائی ہو، اپنا خون ہو، سگا بھائی ہو، مر جائے اور مرنے کے بعد وہ شخص اس کا گوشت کھا رہا، اس سے برا انسان کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ اپنے سگے بھائی کا مرنے کے بعد گوشت کھا رہے ہیں. اور قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تانبے کے ناخن بعض لوگوں کے ہوں گے جو اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوں گے جہنم میں، نوچ رہے ہیں چہرے کو. کیوں نوچ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے. تو جب بھی شیطان خون میں دوڑتا ہے، کبھی غیبت منہ سے نکل جاتی ہے، تو اپنے ناخن دیکھ لیا کریں. یہ چھوٹے سے ناخن اگر کہیں پہ لگ جائیں تو کتنے زخم ہوتا ہے. جب یہی ناخن تانبے کے ہوں گے اور اپنے چہرے کو نوچا جائے گا، میرے بھائی یہ گوشت اتر جائے گا، ہڈی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ چہرے کو بنا دے گا، کن فیکون، چہرہ پھر بن جائے گا، پھر اسے نوچا جائے گا، پھر بن جائے گا، پھر نوچا جائے گا. یہ عذاب اس بندے کو ملے گا جس نے غیبت کی ہے. اگر خیر کا دروازہ، شدید غصے پر قابو کرنا. دیکھیں خیر کے دروازے کون سے ہیں، ان سب میں ہمارے اپنے فوائد ہیں. یہ جو انعامات ہیں جو جنت کے راستے آسان ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے میرے بھائی، اور کچھ بھی نہیں. اگر انعام نہ بھی ہوتے تب بھی ہمارا فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ ہے ہمارا. راستے سے بری چیز کو ہٹانا ہمارا اپنا فائدہ نہیں ہے کیا؟ میری گاڑی بھی گزر سکتی ہے وہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیا ہے؟ ہر ایسے نیک اعمال میں آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہے اور آپ نے جنت آسان کر دی ہے، جہنم کا راستہ دکھایا اور اسے دور کر دیا ہے، مشکل کر دیا ہے. شدید غصے پر قابو پانا، گھر میں بیٹھے بیوی سے کوئی غلطی ہوئی، شدید غصہ آیا، اپنے قابو پا لیا. بیٹے سے غلطی ہوئی، شدید غصہ آیا، قابو پا لیا. فائدہ آپ کا اپنا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ ہی کا بچہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. جس شخص کو یا جس نے شدید غصے پر قابو پایا، اس کے بعد کہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا، وہ مار بھی سکتا تھا، وہ پیٹ بھی سکتا تھا، لیکن اسے غصے پر شدید غیظ کہتے ہیں، شدید ترین غصے کو. ایک تو غضب ہوتا ہے، ایک غیظ ہوتا ہے، شدید ترین غصے کو. من کظم غیظا، جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا، اس کے بعد وہ قادر تھا کہ اس کو نافذ کر دے، دعا اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ اعلان کرے قیامت کے دن، اے فلان بن فلان نام لے کے آ جاؤ. شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا، یہ حوریں کھڑی ہیں، جسے شادی کرنی ہے وہ تمہاری ہے. اللہ اکبر. عمل کیا تھا؟ شدید غصہ تھا، اس پہ قابو پا لیا. اجر کیا تھا؟ صرف جنت نہیں، جنت میں حوریں ہیں اور حوروں کی زیادتی. اور اس کے ساتھ ایک اور خیر کا دروازہ ہے جو شیخ صاحب نے بیان کیا، میں وہ بھی پورا کر دوں. یہ لباس ہم پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اپنے بندے کا اپنی نعمت دیکھے. لیکن بعض لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام کرتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں. یہ توب اگر 100 ریال کی ہے، 500 کی توب بھی ہے، 800 کی توب بھی، 1000 کی بھی ہے. مہنگی توب لے لی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، لیکن اگر آپ درمیان والی یا اچھی سی، چلو 200 کی لے لیں، 100 والی آپ کو پسند نہیں ہے، اور باقی 800 جو آپ نے ایک کپڑے پہ لگایا ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں میرے بھائی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں دنیا میں. اپنے مسلمان بھائی کو اگر آپ نے دے دیے، کتنی خیر کی بات ہے. لیکن آئے لباس کی طرف آتے ہیں، یہ دوسرا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلانیہ بلائے گا، اے فلان بن فلان ادھر آؤ، نام لے کے، فلان بن فلان. اس شخص نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے کیا دینا چاہتا ہے؟ من ترک اللباس تواضعا وهو يقدر عليه، جس نے زیب و زینت کا لباس چھوڑ دیا ہے وہ اس پر قادر ہو. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا رؤوس الخلائق ساری کائنات کے سامنے، جو میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اور اس شخص کو بلائے گا. حتى يخيره من حلل الايمان شاء يلبسها، تو ایمان کے حلہ ہوں گے، زیور ہوں گے، اے میرے بندے جو تم نے اس میں سے چاہیے لے لو. اس شخص کا عمل کیا تھا؟ دنیا میں اس نے لباس تو پہنا ہے، اچھا پہنا ہے، لیکن زیادتی نہیں کی، اپنی زندگی میں ایک حد کے مطابق گزاری ہے. یعنی میں ایسے لوگ جانتا ہوں، 2000 سیلری تھی، مشکل سے گزارا تھا، 3000 ہوئی، مشکل سے گزارا ہوا، 4000 ہوئی، مشکل سے گزارا ہے، اب کہیں پہ 5000 ہے، پھر بھی مشکل سے گزارا ہے، جب 2000 تھی موٹر سائیکل تھی، 3000 ہوئی نئی خریدی، 4000 ہوئی گاڑی خرید لی، 5000 ایک نئی گاڑی خریدی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی چیز نہیں خریدنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دیکھے، یہی لوگ ہوتے کہ 25 تاریخ سے پہلے ادھار لے رہے ہوتے لوگوں سے. اگر آپ کا گزارا کم چیز سے ہو سکتا ہے اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہو بغیر ہاتھ پھیلائے، تو پھر یہ راستہ کیوں نہیں اپناتے ہو؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا میرے بھائیو اہم بات نہیں ہے، اور ہاتھ پھیلاتے کسی بڑی مصیبت کے لیے نہیں، ان چیزوں کے لیے جو صرف زندگی میں ضروریات بھی نہیں حاجیات بھی نہیں ہیں، اسے وہ متممات کہتے ہیں، زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے. تو میرے بھائیو، اعتدال کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، قناعت کی زندگی خوبصورت زندگی ہے. بعض عورتیں بازار جاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ جتنی کم چیز لے سکتے ہیں وہ لے، تاکہ میرے خاوند کا پیسہ ضائع نہ ہو، یہ پیسہ بچے کی تعلیم میں لگ سکتا ہے، یہ پیسہ اگر بچہ بیمار ہو جائے اس میں صرف ہو سکتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں اپنے برے حالات کے لیے تھوڑا سا پیسہ رکھیں، اور بعض جاتی ہیں پرواہ نہیں کرتی، فلان کی بیوی کے پاس یہ تھا، فلان کے پاس یہ تھا، میرے پاس نہیں ہے، میں اسے بھی زیادہ خریدوں گی. خاوند کے پاس ہے نہیں ہے پرواہ نہیں ہے، اس پر حق ہے، اس نے خرچ دینا ہے وہ دے گا جہاں سے بھی دے. میرے بہن اس پر حق تو ضرور ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اس پہ یہ حق تو نہیں ہے کہ آپ حد سے گزر جائیں اور اپنے خاوند کو قرض کے دلدل میں غرق کر دیں کہ مرتے دم تک وہ نکل بھی نہ سکے. اور یاد رکھیں، جو شخص قرض میں مر گیا، مقروض مر گیا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مر گیا، اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے، اس کی شہادت ابھی لٹکی ہوئی، قبول نہیں ہوئی جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں 2 دینار اس نے دینے قرض میں، 200 ریال. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پہ جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں، میں ضامن ہوں، میں اس کے قرض ادا کروں گا. تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور صبح فجر کی نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص صحابی کو بلاتے ہیں کہ اپنے بھائی کے قرض ادا کیا یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا ابھی ادا نہیں، کہ میں بھی جا کے ادا کرتا ہوں. تو قرض کی ادائیگی میرے بھائی بہت ضروری، ہمیں قرض لینا آتا تو ہے لیکن دینا نہیں آتا. کاش کہ آج ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جیسے کہ ہم قرض لینا جانتے ہیں ویسے ہم قرض دینا بھی جان لیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.